ചെയ്യും. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി. قال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری دامت برکات ملالی، معزز اور محتشم مہمانان گرامی، معزز ثنا خانان رسول اور محترم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان مکرم، اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کے لطف و کرم سے الحمدللہ آج کی پر رونق ماہانہ درس محفل 28ویں محفل ہے جس میں آپ تمام حضرات محبت اور شوق و ذوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عمر پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. عزیزان محترم، اللہ کا فضل و احسان یہ ہے، خاص طور پر گزشتہ محفل میں ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور کی آمد آمد تھی، اور الحمدللہ اس محفل مبارکہ میں ہمیں یہ خاص اعزاز ہے کہ یہ محفل ربیع الاول کے مبارک مہینے میں جلوہ گر ہے. آپ تمام حضرات کو محبت اور شوق کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اس محفل مقدسہ کا آغاز کرتے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں محترم قاری جناب حافظ محمد سلمان مارفانی سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمان سے اس مقدس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. جناب حافظ محمد سلمان مارا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا ہوش ہو جائے, جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے, جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہوئی تیری آمد آمد تو برائے خیر مقدم, ہوئی تیری آمد آمد تو برائے خیر مقدم. کہیں کھل گئے گلستان, کہیں ہو گیا چراغ. ان اشعار پر میں دعوت نعت دیتا ہوں محترم صناعی جناب محمد خورشید نقشبندی کے, تشریف لائیں اور انتہائی اختصار سے چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش فرمائیں.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرا کام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاوایا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ. حلیمہ تے کبھی ویکھے کبھی سرکار نو ویکھے, حلیمہ تے کبھی ویکھے کبھی سرکار نو ویکھے. کیڑی سے تیرے نہیں سجایا رسول اللہ, کیڑی سے تیرے نہیں سجایا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ. میں کچھ بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں, میں کچھ بھی کچھ بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. سب کچھ ہاں میں تیرا سدا یا رسول اللہ, سب کچھ ہاتھ میں تیرا صدا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ میرا دل بھی کچاتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ تیری راوا سے وچ پل کا وچارا یا رسول اللہ تیری راوا سے وچ پل کا وچارا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ سنا ہے عاشقوں کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ
سبحان اللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل یعنی نعت رسول مقبول آپ سماعت فرما رہے تھے. جب عاشق کے کان حضور کا ذکر سماعت کرتے ہیں تو ان کے دل محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں. آپ تمام حضرات محبت سے بابا زبلن حدیث درود پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. عزیزان محترم, ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ وطن عزیز کے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مولانا رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالی اس اسٹیج پر رونق افروز ہیں. عزیزان محترم, یہ امر نہایت مسرت انگیز ہے کہ آپ اپنی گنگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج کی اس محفل مبارکہ میں تشریف لائے. آپ کا تعلق سرحد سے ہے اور بالخصوص ضلع سوات میں اہل سنت والجماعت کے حوالے سے آپ کی تعلیمی اور دینی خدمات نہایت گراں قدر ہے. عزیزان گرامی قدر, میں اپنی جانب سے بانی محفل جناب محمد حنیف مارفانی صاحب کی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے ان کے مشکور ہیں, انتہائی ممنون ہیں. عزیزان گرامی, ہم اہل سنت کا ایک طریقہ ہے کہ ہم علماء ملت کا استقبال کرتے ہیں, اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جب وہ تشریف لاتے ہیں تو استقبال کرتے ہیں. سوات سے تشریف لائے ہیں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کی کبریائی کے نعرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نعرے سے استقبال کریں گے. ان کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے انتہائی محترم محسن و دوست جناب محمد حنیف مارفانی سے کہ وہ کچھ کلمات اس محفل مقدسہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. جناب محمد حنیف مارفانی صاحب.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے, یہ محفل درس قرآن کے حوالے سے الحمدللہ آج 28 محفل ہے اور یہ محفل میرے پیر و مرشد حضرت علامہ محمد عبد الجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے والد گرامی محمد طاہر مارفانی قاضی نوری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے اور والد صاحب کی فرمائش پر ہی قبلہ حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قاضی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود الحمدللہ گزشتہ 28 ماہ سے پابندی کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنا سے ہمارے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرماتے ہیں. کافی محنت اور لگن کے ساتھ آپ درس اصلاح عقائد کے حوالے سے یہاں ہمیں مواد پیش کرتے ہیں. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ان بزرگوں کے صدقے جن کے نسبت سے یہ محفل یہاں منعقد ہے, میں آپ حضرات سے دعا گو ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو اس مبارک محفل میں حاضری کے وسیلے سے ہمیں بھی اصلاح عقائد کی پوری توفیق عطا فرمائے اور آئندہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکیں. اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پر حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی سارے شب و روز دین متین کی خدمت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. محرم الحرام کے حوالے سے شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کا ایک امام پاک اور یزید کے عنوان یزید پلید کے عنوان سے 3 CDs پر مشتمل ایک سیٹ باہر اسٹال پر موجود ہے جو حضرت نے جامع مسجد حبیبیہ میں محرم الحرام میں 3 مختلف نشستوں میں مدلل بیان فرمایا ہے. ان 3 CDs کا سیٹ صرف 25 روپے ہدیے کے ساتھ باہر اسٹال پر موجود ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم علم کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے وہ سیٹ ضرور دستیاب ہے وہاں باہر, ہم ضرور اس کو حاصل کریں. اور 11ویں شریف کے حوالے سے الحمدللہ ہر سال حضرت جامع مسجد حبیبیہ دورہ جی کالونی میں پروگرام کرتے رہتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی نسبت سے انشاءاللہ, کیونکہ آئندہ ماہ 11ویں شریف کا ہے, تو سرکار بغداد غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات جو حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری کا مظفر قاسم لالیہ نے مختلف عنوانات کے تحت غوث اعظم کی سیرت بیان کی ہے, اس کے مدلل اور مکمل سیٹ باہر اسٹال پر موجود ہیں اور جن کا ہدیہ صرف 10 روپے رکھا گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت قیمتی اور نادر موقع ہے کہ ہم یہ سیریز لے جا کر گھر والوں کو بھی دکھائیں تاکہ گھر والے بھی سنیں, دیکھیں اور سمجھیں. انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, ہمارے عقائد پختہ ہوں گے اور ہم اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں سنوار سکیں گے. تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان محافل میں آئیں تو ضرور اس مواد کو بھی حاصل کریں. اور انشاءاللہ آئندہ ماہ 11ویں شریف کے حوالے سے جامع مسجد حبیبیہ میں 10 روزہ انشاءاللہ غوثیہ کانفرنس وہاں ہوگی, جس میں حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب مدلل بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ 25 پروگرام سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کی حضرت نے, اس کے بعد پچھلے 2 پروگرام میں سورہ ملک کی مکمل تفسیر بیان کی ہے اور آج انشاءاللہ سورہ ملک کی یہ آخری قسط ہوگی, آخری بیان ہوگا. جو یہ 3 پروگرام ہوں گے اس کی بھی انشاءاللہ آئندہ ماہ آپ کو سی ڈی یہیں پر اسٹال پر ملے گی. آئندہ جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ سورہ قلم کے حوالے سے ہوگا, حضرت انشاءاللہ سورہ قلم کو آئندہ پروگرام میں شروع کریں گے. تو میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان محافل میں ضرور تشریف لائیں. خصوصی طور پر پی آئی اے گارڈن میں یہ نشست ہوتی ہے, یہ خصوصی طور پر بہت ہی اصلاحی بیان ہوتا ہے, تو تمام حضرات جو نئے حضرات تشریف لائے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ضرور تشریف لایا کریں آئندہ بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی رغبت دلائیں. اور یہاں وقت کی کافی پابندی کی کوشش کی جاتی ہے اور الحمدللہ پابندی سے یہ وقت اپنا جو مقررہ وقت ہے اس پر یہ محفل اختتام پذیر ہوتی ہے. اس کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے, تو تمام حضرات الحمدللہ یہاں تشریف فرمائیں تو آئندہ پوری اسی پابندی کے ساتھ تشریف لایا کریں. اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکات العالیہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنا سے ہم سب کو مستفید فرمائیں.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے تمام یہ حضرات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا. باواز بلند پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم. محبت سے پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ کی حمد و ثنا. نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت پر احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، مقتدر و محتشم سامعین کرام، گرامی قدر حضرات، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. قرآن مجید برہان رشید میں سے اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال کے حوالے سے سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی اور اصلی مضامین کو پیش کرنے کے بعد سورہ ملک کا انتخاب کیا گیا اور سورہ ملک کی تفسیر اور اس کے مضامین اور اس میں پوشیدہ ہمارے اصلاح عقائد اور اعمال سے متعلق اللہ رب العزت کے فرامین اور اس کی جانب سے نصیحت کو مختصر لیکن مدلل انداز میں دو نشستوں میں پیش کر دیا گیا. سورہ ملک کی اہمیت، سورہ ملک کی قدر و قیمت، سورہ ملک کی افادیت اور معنویت پر بھی کلام ہو چکا. اس سورت کے نزول کا سبب کیا تھا اس پر بھی ایک تفصیلی بحث گزر چکی. اور اللہ رب العزت نے چونکہ سورت مکی ہے تو مکی سورتوں کے مضامین اکثر کن موضوع پر ہوتے ہیں اس پر بھی ایک تفصیل گزر چکی. اور سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتنی زبردست استدلالات اور محکم فیصلے بیان کیے ہیں کہ شیطان اگر اپنی تمام تر قوتوں کو لے کر اسلام کی عمارتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، بالخصوص مومن کے دل پر غلبہ کرنے کی کوشش کرے، تو سورہ ملک میں بیان کردہ نصیحتوں پر عمل کرنے سے شیطان کا سارا وار کافور ہو جاتا ہے. اس پر بھی ایک تفصیلی بحث گزر چکی. سورہ ملک جس میں بے شمار دقیق اور اہم مسائل بیان کیے گئے، مکہ کے معاشرے کے اندر مشرکین مکہ کی ذہنی پسماندگی اور استدلال اور قوت نظر سے بالکل اپائج ہو جانا، اپنے آپ کو گمراہی کے اس گڑے میں گرا دینا کہ جناب اور تو اور آٹے کے بت بنا کر اس کو بھی پوجنا، اور رب کریم کی وحدانیت کے مقابلے پر، رب کریم کی یکتائی کے مقابلے پر ایسے گھنونے حرکات کرنا اور ایسی سوقیانہ اور ایسی بزدلانہ حرکتیں کرنا کہ جو انسانیت کے شرف اور مقام کے یکسر خلاف تھا. اللہ رب العزت نے پورے معاشرہ قریش کو اور مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے توحید اور وجود باری تعالی اور وقوع قیامت پر بڑی زبردست رب کریم کی جانب سے بحث ہوئی، اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ جس کے بعد ایک وہ شخص کہ جس کے اندر فطرت کے اصلاح کی ادنا سے بھی رمک رہ جاتی ہے، وہ رب کریم کی جانب سے بیان کی ہوئی نصیحت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. سورہ ملک کے مضامین اور اس کی آیات اور یہ تمام مضامین جو ہے وہ 30 آیتوں پر پیش کیے گئے. ہم نے اس سے پہلے دو درسوں کے اندر آپ کی خدمت میں ابتدائی مضامین کیونکہ توحید کے حوالے سے تھے، اللہ رب العزت کی وجود کے حوالے سے تھے، اس کی یکتائی کے حوالے سے تھے، تو اس پر تقریباً ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس تک ان 30 آیتوں میں سے صرف 11 آیتوں کی تفسیر بیان کی تھی، اور بقیہ جو آیتیں ہیں وہ انہی مضامین کی تفسیر پر ہے، انہی مضامین کی وضاحت پر ہے. اس سے پہلے آپ حضرات نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ مشرکین مکہ جو اپنے تعصب اور اپنی ہڑ بھرنی کے اندر اللہ کے پیغام کو جان بوجھ کر بھلا رہے تھے، اور یہ مظاہر کائنات، یہ زمین اور آسمان میں پھیلے ہوئے رب کریم کی قدرت کے جو مظاہر ہیں اور رب کریم کی طرف بلانے والے جو دلائل ہیں، جو براہین ہیں، اس سے اپنی جانوں کو چھڑا کر، اپنے آپ کو تعصب کے پردے میں چھپا کر اللہ رب العزت کے پیغام سے منحرف ہو رہے تھے، تو اللہ نے ان مجرموں کو جہاں نصیحت بیان کی تو ساتھ ہی میں سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں کے اندر جو آیت نمبر 11 تک کا خلاصہ تھا اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو رب کریم کی نصیحتوں کو جان کر اس کے مقابلے میں کوئی جواب نہ لا سکے, کوئی جواب سے نہ بن سکے, لیکن تعصب اور ہٹ دھرمی کے اندر اگر وہ اپنا منہ پھیر لے اور رائے فرار اختیار کر لے تو رب کریم نے ان ملحدوں اور ان نعمتوں سے محروموں کے لیے کیا عذاب رکھا ہے وہ رب کریم نے بیان فرمایا. چلیے آگے چلتے ہیں کہ بد نصیبوں اور ازلی محروموں کے احوال تو آیت نمبر 11 تک کے اندر بیان کر دیے گئے, اور ان کی بدبختی, ان کی شقاوت, شرک کے دلدل میں پڑ کر جو انہوں نے اپنے اوپر نحوست طاری کر لی تھی, تو ان ازلی محروموں اور ان بد نصیبوں کے احوال اللہ نے بیان کیے. لیکن اب آیت نمبر 12 کے اندر ان سعادت مندوں اور ان خوش نصیب بندوں کا ذکر بڑے حوصلہ بخش انداز میں, بڑے تم طراق کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اس آیت نمبر 12 کے اندر ان سعادت مند حضراتوں کا ذکر ہو رہا ہے, بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کی خاص صفت اللہ رب العزت نے آیت نمبر 11 تک کے اندر تو محروموں اور کفار و مشرکین ان کے عذاب اور ان کی بدبختی کو بیان کیا گیا, لیکن آیت نمبر 12 کے اندر انسانیت کے طبقے کے اندر ان برگزیدہ طبقے کا ذکر کیا جا رہا ہے, وہ معظم اور وہ محتشم شخصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے, وہ برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور ان کے خاص خاص نشانیاں آیت نمبر 12 میں پیش کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں. ان کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں آیت نمبر 12 کے اندر جن کی شان, جن کی پذیرائی, جن کی عظمت, جن کی مقام رفعت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے, وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے خاص صفت, جن کے خاص علامت اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائی, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھے بغیر, رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن رب کو دیکھے بغیر وہ رب کے خوف سے اور رب کی خشیت سے ہر حالت کے اندر لرزہ پا اندام رہتے ہیں, خوف سے کانپتے رہتے ہیں, اور ان کی زندگی اتنی پاکیزہ, اتنی صاف اور اتنی شفاف ہوتی ہے کہ مجمع عام ہو یا ان کی خلوت ہو, چاہے وہ مجمع عام کے اندر ہو یا خلوت کے اندر ہو, کوئی ان کا ذاتی معاملہ ہو یا کوئی اجتماعی مسئلہ ہو, کوئی دنیاوی مسئلہ ہو یا دنیاوی کاروبار کا مسئلہ ہو, وہ اپنی زندگی کے سارے شعبوں کے اندر رب کی خشیت کے پابند رہتے ہیں, رب کی خوف سے لرستے رہتے ہیں. تو جہاں پر رب کریم نے ازلی محروموں کا ذکر کیا تو بات صرف یہاں نہیں پوری ہوتی, اگر شروع ہی سورت سے ان کا ذکر کر دیا جاتا, شروع ہی سورت سے ان کے مقام کو بیان کر دیا جاتا تو بات نہ بنتی, اس لیے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. عربی کا ایک بڑا پیارا مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها, ہر شے کا تعارف کس سے ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی ضد سے ہوتا ہے. رات کو آپ رات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دن کی ضد ہے. صحت کو صحت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مرض کی ضد ہے. ایمان کو ایمان کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ کفر کی ضد ہے. اخلاص کو اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ وہ نفاق کی ضد ہے. تو ہر شے اپنی ضد سے متعارف ہوتی ہے, ہر شے اپنے ضد سے متعارف ہوتی ہے. تو رب کریم نے اگر آپ قرآن کی کوئی بھی آیتیں پڑھیں, اور یہ تسلسل میں نے بارہا عرض کیا کہ جہاں پر کفار کا ذکر پے در پہ آیتوں میں ہو رہا ہوگا, پے در پہ گویا کہ تسلسل کے مضامین کے ساتھ ہو رہا ہوگا, فوراً وہاں پر اللہ کے محبوبوں کا ذکر آ جائے گا. یعنی ایک تسلسل چل رہا ہے, مشرکین مکہ کی مذمت بیان ہو رہی ہے, شرک کی مذمت بیان ہو رہی ہے, بدعات اعتقادیہ کی مذمت بیان ہو رہی ہے, ان کی کفر اور نفاق کی مذمت بیان ہو رہی ہے چند آیتوں میں, چند مضامین میں. ابھی یہ مضمون طوالت اختیار نہیں کرے گا, تھوڑا دور چلنے کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ مخلصین کی محبت, مخلصین کا عمل, ان کی پذیرائی,
ان کا مقام ان کی عظمت کو بھی بیان کیا جائے گا. یہ قرآن کا ایک طرز ہے, اس لیے کہ قرآن انسانی فطرت کے عین مطابق خطاب کرتا ہے, اور انسان کسی چیز کو جب قبول کرتا ہے جب اس کی ضد سامنے موجود ہو. انسان کی فطرت ہے, انسان کسی شے کو جب تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کی ضد نہ ہو. انسان صحت کی قدر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ مرض سامنے موجود ہے. انسان پیاس پانی کو بچاتا کیوں ہے؟ کیونکہ پیاس کی سسکی اس کے سامنے موجود ہے. انسان زندگی کی قدر کیوں کرتا ہے؟ کہ موت کی ہولناکیاں اس کے سامنے ہیں. انسان کو جنت دکھا کر عذاب جہنم سے کیوں ڈرایا گیا؟ وہ جنت کو اس لیے پیار کرتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے وہ ڈرتا ہے, اس کی ہولناکیوں سے وہ کانپتا ہے. تو انسان جب تک اس کے سامنے یہ اس کی طبیعت ثانیہ ہے, یہ اس کی طبیعت نشاستہ ہے, یہ اس کی طبیعت ثابتہ ہے کہ جب تک اس کے سامنے کوئی شے ضد میں نہ رکھی جائے, یہ نصیحت قبول نہیں کرتا, یہ فرمان قبول نہیں کرتا, یہ اس ارشاد کو اپنے قلب و جگر کے اندر نہیں ڈالتا جب تک اس کے خلاف کرنے والے پر عذاب نہ ہو. اب ساری بات چھوڑیں, سورہ فاتحہ کو دیکھیں. سورہ فاتحہ میں دیکھیں اللہ رب العزت مومنین کے مقام کو جب بیان کرتا ہے تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا, چلا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا, چلا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. انعام کس پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام صدیق نبیین پر ہوا, ہمیں نبیین کے طریقے پر چلا. انعام صدیقین پر ہوا, ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا. انعام شہداء پر ہوا, ہمیں شہداء کے راستے پر چلا. انعام صالحین پر ہوا, ہمیں صالحین کے راستے پر چلا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ صراط الذین انعمت علیہم پر کیا سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں, بلکہ سورہ فاتحہ کے مقام کو نکھارنے کے لیے اور انعمت علیہم کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے آخری آیت ایک بڑی زبردست حقیقت رکھتی ہے کہ چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور بچا ان کے راستے پر جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے اور جو تیرے سایہ رحمت سے محروم ہو گئے. تو اگر سایہ رحمت سے محروم ہونے والوں کا ذکر نہ ہوتا, اگر غضب کے شکار ہو جانے والے ان بدبختوں کا ذکر نہ ہوتا, تو صالحین کی صحبت پر عمل کرنے کی لذت کب پائی جائے؟ ذرا ذہن سے سوچے. انعمت علیہم کے جو شہ سوار ہیں اور جو انعمت علیہم کے پیچھے چل رہے ہیں ان کا مقام کیسے واضح ہوتا؟ تو میرے دوستو یہ انسان کی فطرت ہے, اور رب کریم نے انسان سے کلام اس کی فطرت کے عین مطابق کیا ہے. تو انسان جب کسی شے کو قبول کرتا ہے تو اس کی خرابیوں کو دیکھ کر اچھائی کی طرف آتا ہے, برائی کو دیکھ کر اچھائی کی طرف آتا ہے. اسی طرح یہ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت نے ان برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, ڈری حالت کہ انہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہے. کوئی کسی کو دیکھ کر ڈرے تو سمجھ میں آتا ہے, کوئی کسی کو دیکھ کر ڈرے, اس کی جاؤ حشمت کو دیکھ کر ڈرے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ وہ برگزیدہ لوگ ہیں, یہ خدا کی بارگاہ میں مقام ناس کی اس بلندی کے اوپر ہیں کہ انہیں رب کی رحمت میں ایسا گھیر لیا ہے کہ انہوں نے رب کو دیکھا نہیں لیکن رب کے خوف سے کانپتے ہیں. اب دیکھیں جہاں پر مجرموں کا ذکر ہو رہا ہے, توجہ چاہوں گا, جہاں پر مجرموں کا ذکر ہو رہا ہے, جہاں ظالموں کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی خوب پسماندگی بتائی گئی, ان کی بڑی پشتائی بیان کی گئی, ان کی بڑی بدبختی بیان کی گئی, ان پر بڑا عذاب بتایا گیا. تو اب محبوبوں کی شان بتائی جا رہی ہے, محبوبوں کا اجر و انعام بتایا جا رہا ہے, محبوبوں کی مقام منزلت اور مقام عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اپنے رب کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں. اللہ اکبر, کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کا ڈر صرف مجمع عام میں نہیں ہوتا, یہ تنہائی میں بھی ہوتے ہیں تو اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں, لرز رہے ہوتے ہیں. ان کا کام صرف یہ نہیں کہ آپ کے دو مسائل ہیں, یہ اگر قول فیصل ان کا قول بن گیا اور گویا کہ یہ حاکم بن گئے اور گویا کہ یہ جج بن گئے, گویا کہ یہ کسی برادری کے بڑے ہو گئے, تو دو آدمی اپنا مسئلہ لے کر چلے گئے تو یہ ان کے اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑے خوف خدا کو دکھا رہے ہیں؟ نہیں، ان کے پاس اگر مجمع عام ہو تب بھی یہ خوف خدا سے لرز رہے ہوتے ہیں، خلوت ہو تب بھی یہ خوف خدا سے لرز رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اجتماعی مسئلہ ہو تب بھی یہ خوف خدا سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا انفرادی اور نفسانی مسئلہ ہو تب بھی یہ خوف خدا سے لرز رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سے آگے لے کر ان کی شان اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک میں بات اور مزید آپ کی پیش کر دوں کہ آج ساری دنیا انسان کی اصلاح کے پیچھے ہے، انسان کی، اور ہم نے بھی یہ درس اصلاح عقائد پر رکھا ہے۔ آج ہر شخص اصلاح کے لیے ہے کہ جناب انسان کی اصلاح ہو جائے، اس کی ایسی تربیت ہو جائے، انسان کی اصلاح کا کوئی مؤثر طریقہ مل جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں انسان کی اصلاح کا طریقہ، انسان کی اصلاح کا طریقہ صرف قانون بنانا نہیں ہے، انسان کی اصلاح اور اس کی تربیت کا طریقہ صرف قانون بنانا نہیں، اس لیے کہ قانون تو انسان کی زندگی کے چند شعبوں پر جاتا ہے، لیکن اکثر شعبے انسان کی زندگی کے اندر ایسے ہیں جس پر قانون کا پہرے دار پہنچ نہیں سکتا، بلکہ اس طرف جھانک کر بھی نہیں دے سکتا۔ جو انسان کے اندر کی دنیا ہے، جو انسان کی اندر کی دنیا ہے، قانون تو چند شعبوں کے لیے محیط ہے۔ قانون بنانے سے انسان کی اصلاح نہیں ہوتی، قانون بنانے سے انسان کی تربیت نہیں ہوتی، قانون محض بنانے سے انسان نیک اور فرشتہ صفت ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ قانون کے ساتھ اصلاح انسانیت کا سب سے مؤثر طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے اگر وہ نافذ کر لیا جائے تو انسانیت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ صرف قانون نہ ہو، قانون سازی نہ ہو، بلکہ قرآن کا جو طریقہ ہے، اور قرآن نے انسان کی اصلاح کے لیے، کیونکہ رب نے ہمیں بنایا وہ ہماری اصلاح کے طریقے کو جانتا ہے، ہم جس چیز کو بناتے ہیں ہم اس کے فساد اور اس کے صلاح کو جانتے ہیں، تو رب نے انسان کو بنایا تو رب اس کے مزاج کو بہتر سمجھتا ہے، رب اس کے گویا کے حدود عربہ کو بہتر سمجھتا ہے، رب اس کی تمانیت اور فساد کو بہتر سمجھتا ہے، رب اس کے استقرار اور گویا کے فساد کو بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس اصلاح معاشرے کی بات کی جائے، تربیت کے انسان کی بات کی جائے، تو اس کا مؤثر طریقہ وہ ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ وہی ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ آج آئین بنا لے، قانون بنا لے، اس سے ظلم بربریت نہیں ختم ہوتی، قانون بنانے سے امن نہیں قائم رہتا، قانون بنانے سے سکون نہیں ہوتا، قانون بنانے سے اصلاح انسان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک ایسی شے ہے اگر وہ انسان کو سکھا دی جائے، انسان کو سمجھا دی جائے، تو معاشرے سے طاغوتیت، معاشرے سے دہریت، معاشرے سے شیطانیت، معاشرے سے ظلم و ستم سرے سے ختم ہو جاتا ہے، اور ہر طرح سے امن و سکون کی صدائیں بلند ہو جاتی ہے، جو قرآن نے بتایا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انسان کے دل میں اس کے خالق کا خوف بٹھا دو، ختم، خالق کا خوف بٹھا دو، اس کے رب کا خوف بٹھا دو۔ جس وقت اس کے دل میں، امام غزالی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا کہ جس وقت تم نے انسان کے دل کے اندر، انسان کے ضمیر کے اندر رب کا خوف بٹھا دیا، اب یقین کر لو اور اسے آزاد چھوڑ دو، اب اس کے لیے کوئی بیڑیاں نہ ڈالو، اس کے پیچھے اب کوئی محافظ نہ ڈالو۔ اگر اس کے دل میں خدا کی خشیت اور خدا کے خوف کی شمع روشن ہو گئی تو اس کی عملی دنیا کا کوئی حصہ تاریخ نہیں رہ سکتا، بلکہ یہ شمع اللہ کے خوف کی جیسے دل میں روشن ہوگی تو زندگی کے سارے شعبے خود ہی منور و تابہ ہو جائیں۔ فرمایا جس چراغ کو روشن کرنا ہے وہ تو بجھا ہوا ہے، جو انسان کی زندگی کے سارے چراغوں کو روشن کرے گا، کیونکہ دین صوفیہ نے سمجھا، یہ تو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جب امام غزالی سمجھاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف قال کے لیے نہیں ہے بلکہ حال کے لیے بھی ہے، قرآن صرف ظاہر ہی کے لیے نہیں باطن کے لیے بھی ہے، قرآن صرف شریعت نہیں قرآن تصوف بھی ہے، قرآن محض تعلیم نہیں قرآن عمل بھی ہے، قرآن انسان کے جسم کو ٹارگیٹ نہیں وہ اس کی روح کو بھی ٹارگیٹ کرتا ہے۔ اور بڑی پیاری بات امام غزالی کرتے ہیں، فرماتے سنو ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں سمجھائیں قرآن کیا ہوتا ہے۔ فرمائے قرآن جب تمہارے جسم کو مخاطب کر رہا ہوگا تو اس کو شریعت کہتے ہیں، اور یہ تمہاری روح کو مخاطب کر رہا ہوگا تو اس کو تصوف کہتے ہیں. فرمایا جب قرآن تمہارے لیے قال بن جائے تو یہ تعلیم ہے، اور جب قرآن تمہارا حال بن جائے تو یہ صوفیت ہے. تو فرمایا دین کامل جب ہوتا ہے کہ جب بندہ صوفیت کی راہ لیتا ہے، صوفیت شریعت سے جدا نہیں، صوفیت شریعت پہ عمل کا نام، کار اور حال کی دوستی کا نام ہے، زبان اور دل کی دوستی کا نام ہے، قلب و جگر کے اندر احکام خدا بندی کو نافذ کر دینے کا نام ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں اگر خواجہ غریب النواز ہو یا غوث اعظم ہو یا داتا علی حجویری ہو، ان کا اگر دور ہے تو امن کا دور ہے، ان کی اگر محفل ہے تو امن کی محفل ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے طالب میں، اپنے مرید میں خوف خدا ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. غوث اعظم اپنے مرید میں خوف خدا ڈالتے ہیں تو کسی کو اجمیر بھیج دیتے ہیں، تو کسی کو جناب خراسان بھیج دیتے ہیں. اب اس کی چراغ زندگی روشن ہو چکی ہے، اس کے دل میں اصل بڑا چراغ روشن ہو چکا ہے. اب یہ بڑا چراغ زندگی کے سارے چراغوں کو خود روشن کر دے گا. انسان کی زندگی کا چراغ نماز ہے، انسان کی زندگی کا چراغ روزہ ہے، انسان کی زندگی کا چراغ حج ہے، انسان کی زندگی کا چراغ زکات دینا ہے، انسان کی زندگی کا چراغ یتیم کی کفالت ہے، انسان کی زندگی کا چراغ مظلوم کی مدد ہے، انسان کی زندگی کا چراغ کسی پسماندہ شخص کی امداد ہے. لیکن یہ چراغ جب ہدایت دیں گے جب اس چراغ میں خود روشنی موجود ہو. مٹی کے بنے ہوئے دیوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر جب ہوتی ہے، اس کی پذیرائی جب ہوتی ہے کہ جب اس کے سینے میں ایک شعلہ اٹھتا ہے، اس کے سینے پر ایک شعلہ اٹھتا ہے، اور چراغ کی وہ لو اور چراغ کی وہ روشنی ہی اس چراغ کو قدر والا بنا دیتی ہے، قیمت والا بنا دیتی ہے. باد صبا ارد گرد سے اس پر حملہ کرے، انسان چراغ کی پرواہ نہیں کرتا، اس شمع کی پرواہ کرتا ہے، اس لو کی پرواہ کرتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے اس کو کہ یہ زندگی کے سارے نمونے جو ہم انجام دے رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، پگڑی باندھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یقیناً یہ ہدایت کا باعث ہے، یہ چراغ ہدایت ہے. لیکن یہ چراغ ہدایت جب ہوگا جب اس میں روشنی آئے گی، جب اس میں روشنی آئے گی. اور یہ روشن خود نہیں ہو سکتا، اس کو بھی سن لیجیے ذرا، یہ انسان کی زندگی کا طریقہ ہے. ہم اصلاح اعمال کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اصلاح اوقات کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہم آج وہ ستی بات نہیں کریں گے، مضامین کی گہرائی میں اتریں گے، احساس اور ضمیر کی بات کریں گے. یہ چراغ سارے چراغ ہیں لیکن ان میں خود سے روشن ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. ان کو جو شے روشن کرتی ہے وہ بڑا چراغ انہیں روشن کرتا ہے، اور وہ بڑا چراغ خشیت خداوندی کا چراغ ہے. اگر معاشرے میں، اگر علاقے میں امن سکون کو نافذ کرنا چاہتے ہو تو اس کے دل کے اندر خوف خدا کے چراغ کو روشن کر دو. یہ خوف خدا کا چراغ جب اس کے دل میں روشن ہوگا تو اس کے ظاہر کو بھی روشن کر دے گا، باطن کو بھی روشن کر دے گا. اس کی زندگی چاہے عملی زندگی ہو یا اعتقادی زندگی ہو، اس کا کوئی بھی شعبہ اس روشنی سے تاریک میں نہیں رہ سکتا. یہ چراغ روشن ہوا، انسان پورا روشن ہو گیا، اور جب انسان پورا روشن ہو گیا تب وہ مسلمان ہوا. تو حضرات گرامی، اب آپ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید میں جو امن و سکون کی بات کی ہے، جو قرآن مجید برہان رشید نے امن و سکون کا پیغام دیا ہے، اس میں اللہ نے بتایا کہ صرف اپنے طالبین کو، صرف اپنے مریدین کو، صرف اپنے منتسبین کو، صرف اپنے مستفیدین کو جو تم سے فیض لے رہے ہیں، ان کے دلوں میں صرف میرا خوف ڈال دو. جب میرا خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا، ان کو آزاد چھوڑ دو، اور یقین کر لو کہ اس کی ساری قوت، اس کی ساری ہمت نیکی کی بالادستی کے لیے ہوگی، خدا کی دشمنی کے لیے نہیں ہوگی، گناہ کے لیے نہیں ہوگی. اب اسے بیابان میں پھینک دو، وہ بیابان خدا کی یاد سے گلستان بن جائے. خواجہ چلے ہیں اجمیر تو بیابان تھا، لیکن جب تنہا وہاں پر بیٹھے تو پورا اجمیر گلستان بن گیا. اس لیے کہ جب مرشد نے تربیت کر دی اور چراغ خشیت الہی کو روشن کر دیا، اب بھیجا خواجہ کو، تو خواجہ پہنچا کفر کی نگری میں، لیکن جب پہنچا تو کفر میں کلمہ پڑ رہا تھا. تو یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ لوگ جو بزرگی اور مقام کی منزلت پر ہیں۔ تو جس کے دل میں خدا کا خوف ڈال دیا جائے، پھر اس کو آزاد چھوڑ دو، وہ پورے دنیا کے بڑے انقلاب پیدا کر دے گا۔ اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، اسے منبر پر بھی بٹھاؤ تو فساد کرے گا، اس کو مسجد میں بھی رکھو تو فساد کرے گا، اسے معاشرے کا کسی سربراہی کا عہدہ دو تو فساد کرے گا۔ اس لیے کہ جس کے ذہن سے یہ خیال ہی دور ہو جائے کہ میں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، کیا میرا کوئی رب ہے، کیا میں کسی کے حضور میری بات پرس ہوگی، جس کے ذہن سے خدا کی گرفت کا تصور ہٹ جائے گا وہ دریدہ اور شیطان ہو جائے گا۔ اور جس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرا رب قادر مطلق ہے، جو مجھے خطرے سے زندہ کر سکتا ہے، تو زندگی سے موت دے سکتا ہے، تو وہ شخص خود بھی امن والا ہو جائے گا اور معاشرے میں امن کو پھیلائے گا۔ میرے آقا نے خود کہا، صحابہ نے پوچھا حضور سیاسی منشور دیجئے، صحابہ نے کیا کہا؟ سیاسی منشور دیجئے، معاشرے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا، حکمت سے کام کرو، حکمت سے۔ کہا کہ حضور یہ حکمت کا تو بہت وسیع مفہوم ہے، حکمت تو بہت بڑی چیز ہے اور حکمت کے تو کئی شعبے ہیں، ہم کیا حکمت کا کام کریں؟ توجہ چاہوں گا، یہ نصیحت آپ پڑھتے ہیں، اقوال ذری آپ پڑھتے ہیں، یہ اقوال ذری میرے آقا کے ہیں، یہ اللہ کے اس حبیب کے ہیں جس کی اقوال وہ اقوال ہوتے ہیں جو رب سکھاتا ہے، جس کے اقوال اور قول اپنی طرف سے نہیں ہوتے، وہ رب کی جانب سے ہوتے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور معاشرے کی صلاح کے لیے ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ حکمت سے کام کرو۔ کہا حضور حکمت کا مفہوم تو بہت بہت وسیع ہے، کیسی حکمت؟ تو حضور نے مسکرایا، فرمایا میں تم کو حکمت کی اصل بتا دوں، حکمت کی جان بتا دوں، حکمت کی اصل تصویر بتا دوں، اگر وہ کر لو تو حکمت کے سارے شعبے مل جائیں گے۔ کہا حضور کیا ہے؟ فرما رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کا سر چشمہ اللہ کا خوف۔ فرما جس کے دل میں خدا کا خوف آ گیا، اسے ساری حکمت مل گئی۔ فرما اپنے تابع لوگوں کو، اپنے ہاتھ میں جو تربیت تمہارے لوگ کر رہے ہیں، ان کو خدا کی خشیت دلاؤ، خدا کا خوف دلاؤ۔ اور ایک بات میں ایک اور عرض کر دوں، یہاں سے خوف خدا پر تو آپ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن میں اسے صوفیہ کے نکھرے ہوئے نکات ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے دل پر یہ بات اتری کہ خوف سے تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، خوف سے تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، تو کیا خدا زبردستی اپنے آپ کو منوا رہا ہے؟ یہ میرے ذہن میں تصور تھا، اور خدا زبردستی تو اپنے آپ کو نہیں منواتا۔ تو میرے ذہن پر یہ بات کھلی کہ یہ نرا خوف نہیں ہے، جس کو ہم خوف کہتے ہیں نا، یہ نرا خوف نہیں ہے، یہ اصل میں خدا کی محبت کا نام ہے۔ یہ جو خوف ہے نا، خشیت الہی جس کو کہتے ہیں، جس کو خوف الہی کہتے ہیں، وہ پسٹل کا خوف نہیں، وہ دھماکے کا خوف نہیں، وہ موت کا خوف نہیں، بلکہ وہ محبت کا نام ہے۔ وہ نرا خوف نہیں، محبت کے مغز کا جو نچوڑ ہے محبت کا، وہ خوف ہے کہ جو آتا ڈر سے نہیں ہے، وہ آتا محبت سے ہے، یہ خوف ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو جبر کی بات ہے، یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں، میرے ذہن میں اترا، یقیناً کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے قلب کو اس جواب سے تسکین مل گئی۔ رب کریم نے مجھے اس بات کی تسکین دے دی کہ انسان ہے، کیوں ڈرے کسی سے؟ بھائی آپ اگر مجھے مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو ڈراتے کیوں ہیں؟ دلائل دیجئے نا۔ آپ اگر مجھے مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو دھمکاتے کیوں ہیں؟ مجھے مطمئن کیجئے۔ انسان کو خوف سے مطمئن کرنا باغی بنانا ہے۔ اگر آپ کسی کو ڈرا کر مطمئن کرو گے، سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، کسی کو ڈرا کر رکھو گے، 40 سال قید میں رکھو گے، روزانہ اس کو مارو گے، پیٹو گے، وہ ڈر کر جب آپ آؤ گے تو کھڑا ہو جائے گا، لیکن جب آزاد ہوگا تو گالیاں دے گا، جب آزاد ہوگا تو مغلزات بکے گا، آزاد ہوگا تو الٹی سیدھی باتیں کرے گا۔ تو خدا کے خوف کو کیا یہ تصور ہے کیا؟ نہیں، وہ جو مالک 40 سال رکھ کر ڈنڈوں سے غلام کو پیٹ رہا تھا، اور غلام اس کے حضور کھڑے ہو کر ادب کر رہا تھا، وہ نرا خوف تھا۔ لیکن یہاں پر ولی کامل ٹھنڈی رات کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جو خدا کے حضور کھڑا ہو رہا ہے، یہ نرا خوف نہیں، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ تو خدا کا یہ اب اس ولی کو کس نے چک دیا کہ دنیا سے بھائی آپ کو تو فجر پڑھنی ہے نا, فجر آپ کی فجر کیا پابند ہے, سخت سردی چل رہی ہے بھائی, سخت سردی کا موسم ہے, ختم کرو ساری چیز, رات کو آرام سے گرم کمبل کے اندر سو جاؤ, فجر کے لیے الارم لگا دو, الارم بج گیا اٹھ کر فجر پڑھ لو, لیکن اسے تو نیند ہی نہیں آتی, ڈر سے تو بندہ سامنا نہیں کرتا ہے, لیکن وہ جب تک سامنا نہ کرے تو اس کو قرار نہیں آتا, وہ تو سوتا ہے تو روتا ہے اور جب اس کا نام لیتا ہے اللہ اکبر تو خوش ہو جاتا ہے, یہ کیسا خوف ہے, کبھی غور کریں اس پر, یہ کیسا خوف ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ وہ خوف ہے, اللہ فرماتا اہل ایمان ہماری شفقت اور ہماری رحمت کو دیکھ کر سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں, اور جب پیار سچا ہو تو محبوب کو ناراض کرنے کی ادا دل میں نہیں آتی, پیار سچا ہو تو محبوب کا ناز ذہن میں آتا ہے, وہ ناز ہی اصل میں خوف ہوتا ہے, وہ ناز ہی اصل میں خوف ہوتا ہے اور اسی کو خدا کا خوف کہا جاتا ہے. میرا شخص اس بات کو نہیں سمجھ سکتا, یہ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کا دل خدا کی یاد میں روتا ہے, جنہوں نے خشیت الہی کے جام پی لیے ہیں, اور خشیت الہی کے جب جام پیا انہوں نے تو پھر اتنے مبارک ہوئے کہ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جاؤ تم نے میری محبت کا جام پی کر میری ذات کے تقاضوں کو جان لیا, تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو محبوب ناراض نہ ہو جائے فکر میں رہتا ہے, اور اسی فکر کو خوف کہا جاتا ہے, اسی فکر کو خوف کہا جاتا ہے. تو دنیا میں کسی کا ڈر وہ نرادر ہے, لیکن خدا کی محبت میں چھپی ہوئی فکر وہ اصل خوف ہے, اور وہ مسلمان کے دل میں ڈال دو وہ گھر میں بھی امن کرے گا, معاشرے میں بھی امن کر دے گا, اور جن پر یہ خوف آ گیا اور جو اس خوف سے رنگ دیے گئے تو پھر خدا نے کہا کہ جاؤ تم نے ہماری محبت کتنی فکر کی, اب ساری فکریں تمہارے دل سے اٹھا دی, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جاؤ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ہمارے یہ محبوب بندے جو شب و روز ہماری ناراضگی کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم ناراض نہ ہو جائیں, ہم نے انہیں ایسا نواز دیا ہے کہ دنیا کے سارے خوف ختم کر دیے ہیں, دنیا کے سارے غم ختم کر دیے, اور کیسے ختم کیے, اللہ اکبر. ان اولیاء کاملین اور محبوبوں کی شان آپ ذرا دیکھیے, میرے کہنے کا مقصد تو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ دل کی بات ہوتی ہے اور یہ فطرت کی بات ہوتی ہے, اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آتا, کیونکہ یہ ہماری روح سے خطاب ہے, ایمان جو ہے نا وہ ہماری روح کی صفت ہے, ایمان ہماری روح کی صفت ہے, بعد میں جسم کی صفت ہے, کیونکہ روح کا رتبہ جسم سے آنا ہے, اس لیے کہ روح امر ربی ہے, روح امر ربی ہے, اس کو جتنی تطہیر کی طرف لاؤ گے, پاکی کی طرف لاؤ گے, روح اگر غالب ہو گئی تو جسم کو بھی نور بنا دے گی, اور اگر گندے کام کرو گے تو جسم غالب ہو گیا تو روح کو بھی گندا کر دے گا, اور جب روح گندی ہو جاتی ہے تو بندہ ملحد بے دین ہو جاتا ہے, اور جب روح صاف رہتی ہے تو وہ جسم کو پاک کر کے اہل اللہ میں شامل ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں جنہوں نے خدا کا خوف اپنے اوپر غالب کیا اس محبت کے تحت, اس محبت الہی کے تحت ان کی شان و عظمت کیسی ہے, یا اولیاء کاملین, میرا آقا فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا, لوگ افراتفری کے عالم میں ہوں گے, جو وقت کے جابروں سے ڈر رہے تھے وہ کانپ رہے ہوں گے, اور جو خدا کی محبت میں لگے ہوئے تھے وہ ہنس رہے ہوں گے. قاضی کلو من علی آفان ویب قابج ہو ربی کا ذل جلال و اکرام, دنیا فنا ہو جائے گی اور تمہارا رب انتہائی جلال کے انداز میں ہوگا, فرمایا کس کے لیے, کہ جو ہم سے نہیں دنیا سے ڈرتا تھا, یعنی جو ہم سے نہیں دنیا سے محبت کرتا تھا, اور جو دنیا سے نہیں ہم سے محبت کرتا تھا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اہل اللہ اور اولیاء کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کی شان کیا ہوگی, لا یخافونا, یہ حضور کے الفاظ ہیں حدیث کے بخاری میں ہے, لا یخافونا اذا خاف الناس لا يحزنون اذا احزن الناس, سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے یہ نہیں ڈر رہے ہوں گے, سارے لوگوں کو غم لگا ہوگا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا, اس لیے کہ انہیں محبت کا وہ جام مل چکا ہے اور رب کریم کی جانب سے شفقت کی وہ فکر مل چکی ہے, کہ جسے خدا کا خوف مل گیا پھر وہ کامیاب و کامران ہو گیا. تو یہ ہے وہ چیز اصل جو آیت نمبر 12 کے اندر جن لوگوں کی پیش کی گئی ہے. میں نے بھی آیت نہیں پڑھی ہے, میں صرف ان کا تعارف بتا رہا ہوں ابھی آپ کو. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کون ہیں, میں وہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جن کی عظمت اور احسان یہ ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید بتا دیا کہ اگر امن چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, تو ان کے دلوں میں اپنے رب کا خوف ڈال دو, رب کا خوف ڈال دو. اہل اللہ کے آستانے پر جاؤ تو سکون ہوتا ہے, ان کا معاشرہ دیکھو تو سکون ہوتا ہے, جہاں تک ان کی حکومت ہے انسانیت کی قدر ہے, جہاں تک ان کی حکومت ہے انسانیت سے محبت ہے, جہاں تک ان کا حلقہ ہے انسانیت سے پیار ہے. اس لیے کہ جسے خدا کا خوف آ گیا وہ ظلم نہیں کرے گا, جسے خدا کی محبت آ گئی وہ مال سے محبت نہیں کرے گا, جسے خدا سے محبت ہو گئی وہ جاہو حشمت سے محبت نہیں کرے گا, اور جو جاہو جلال اور حشمت دنیا سے محبت نہیں کرے گا وہ ظلم نہیں کرے گا, وہ بربریت نہیں کرے گا. اس لیے وقت کے بادشاہ کے پاس تو تمہیں ظلم ملے گا, قانون ملے گا لیکن ظلم بھی ملے گا. اہل اللہ کے پاس قانون نہیں ملے گا لیکن امن ملے گا, امن ملے گا. اس لیے کہ اصل چیز راس الحکمت, اصل حکمت ان کے پاس ہے, اور وہ کیا ہے؟ مخافت اللہ, اللہ کی محبت والا, اللہ کی محبت والا خوف. اب آئیے وہ برگزیدہ لوگ کون ہیں, اس نیت کے ساتھ اس کو سنیے کہ اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کر دے. ان کی صفت کیا خوبصورت بیان کی گئی ہے, میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کی؟ ان کی کتنی پیاری صفت بیان کی گئی ہے, کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ آپ اس وقت یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اسٹیج پر ہوں آپ اسٹیج سے نیچے ہیں, ورنہ اگر میں یہ سمجھا کہ میں اسٹیج پر ہوں اور آپ اسٹیج سے نیچے ہیں تو مجھے بھی کچھ نہیں ملے گا, اگر آپ یہ سمجھیں کہ جناب میں نیچے یہ اسٹیج پر تو آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا. اب تو سب بھلا کر ہم نے خدا کی محبت کی بات کرنی ہے. کوئی پوچھے نام کیا ہے کہ چھوڑو بھول چکا ہوں, آئے کہاں سے تھے کہ چھوڑو بھول چکا ہوں, اس لیے کہ میں جس وادی میں گیا ہوں وہاں بے نام کامیاب ہو جاتی ہے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. ارے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے. یہ وہ منزل نہیں ہے جہاں پر نام یاد رکھا جاتا ہے, یہ وہ منزل ہے جہاں انہیں ہی یاد رکھا جاتا ہے. جس نے انہیں یاد رکھ لیا اس کا نام ہو گیا, اور جس نے اپنے آپ کو یاد رکھا اسے کچھ نہ ملا, اسے کچھ نہ ملا. تو یہ دیوانگی اور یہ سرور و محبت والا پیغام ہے, کیونکہ خدا کی محبت کے اندر اگر شدت نہ پائی جائے تو ایمان بھی دل میں نہیں اترتا. اور اللہ نے تو اہل ایمان کی تعریف کی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن تو وہ ہے جو بڑی شدید محبت اپنے اللہ سے کرتا ہے, مومن وہ ہے جو بڑی شدید محبت اللہ سے کرتا ہے. اور محب جب محبوب سے محبت کرتا ہے جب تک اس میں دیوانگی نہ آئے تو اس کو سچا عاشق کوئی نہیں کہتا, اس میں دیوانگی نہ آئے تو سچا عاشق اسے کوئی نہیں کہتا. اگر وہ اپنا نام یاد رکھے لوگ کہے گا ٹائم پاس کر رہا ہے, وہ اپنا نام بھول جائے, مرتبہ بھول جائے, حیثیت بھول جائے, مقام بھول جائے, کوئی کہے پگڑے تو کہاں پڑا ہوا ہے, کہا مجھے تو یاد نہیں تمہیں بڑا یاد ہے. مولانا جامی کہتے ہیں ایک بڑی پیاری بات, مولانا جامی کہتے ہیں مجنو نماز پڑھ رہا تھا, مجنو جا رہا تھا اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور قیس آگے سے گزر گیا, اس کے مجنو آگے سے اس کے گزر گیا. سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں, غور سے سنیے, یہ عشق مجازی نہیں, میں عشق حقیقی کی بات کر رہا ہوں کہ جو مسلمان کی طبیعت کے مطابق ہے, جو اخلاص ہے وہ تو شیطانیت ہے, وہ تو گمراہی ہے, وہ تو خدا کے دربار سے برنگختہ اور گویا کہ برگشتہ اور دور کرنے والی شے ہے. حضرت گرامی وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا, کیونکہ اس کا چراغ تو تھا لیکن روشن نہیں تھا, نماز تو پڑھ رہا تھا, چراغ تو اس نے خرید لیا تھا, داڑھی اس نے رکھ لی تھی, ٹوپی اس نے پہن لی تھی. یہ ہم ایک دوسرے کا محاسبہ کریں گے تبھی ایمان دل میں اترے گا. داڑھی تھی, ٹوپی تھی, سب کچھ تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. نماز ہدایت کا بڑا چراغ ہے, لیکن میں کہہ چکا ہوں فی نفسی ہی وہ روشن نہیں ہے, فی نفسی ہی وہ روشن, وہ خود سے روشن نہیں, وہ کسی بڑے چراغ سے روشن ہوتا ہے, وہ کسی بڑے چراغ سے. تو جب صاحب کھڑے تھے ان کے پاس چراغ نماز تو تھا لیکن روشن نہیں تھا. مجنو کے آگے سے گزر گیا تو وہ نمازی صاحب نے نماز توڑ کر کہا شرم نہیں آتی تجھے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے آگے سے تو گزر گیا, کہا تجھے شرم آنی چاہیے, مجھے چھوڑ تجھے شرم آنی چاہیے, میں تو لیلا کی محبت میں نکلا, مجھے پتا نہیں میں کس کے آگے سے چلا گیا, اور تو رب کی محبت کے لیے کھڑا ہے, تجھے پتا ہے کہ میں آگے سے چلا گیا, کہ شرم تو تجھے آنی چاہیے کہ تو خدا کی محبت کے تقاضے کو نہ جان سکا. اللہ اکبر, اے اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم کر دے, آج ہم یا اللہ ہمارے عقیدت کے قبلوں کو درست کر دے, کہ آج وقت کے جابر کے سامنے تو ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں لیکن تیرے حضور محبت میں ہمارا سر نہیں جھکتا. آج اذنیان دینے والا مؤذن گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ دل اس قدر سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ اس میں تیری محبت کی رمق پیدا نہیں ہوتی. یا اللہ ہم نے نمازیں تو پڑھ لی, روزہ تو رکھ لیا, لیکن پتا چلا ہمیں کہ ہمارا اصل چراغ روشن نہیں ہے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے چراغ کو روشن کر دے. حضرت گرامی, اب آپ دیکھیں وہ کون برگزیدہ شخصیات ہیں جن کا یہ مرتبہ اور مقام ہے. اور میں عرض کر رہا تھا مومنین شدت کے ساتھ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. اب آئیے ان کا ذکر رب کریم آیت نمبر 12 میں کتنے خوبصورت انداز میں فرما رہا ہے, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ, ان الذین یخشون ربهم بالغیب, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے, اپنے رب کو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھا نہیں ڈرتے ہیں, بہت پیارے ہیں, تو لوگ تو سودا دیکھ کر لیتے ہیں, یہ تو بن دیکھے لے رہے ہیں. تو فرمائیے وہی ہے جن کو ہماری رحمت ڈھونڈتی ہے, جن کو ہماری جنت ڈھونڈتی ہے. فرمایا محبوب کہہ دو لہم مغفرت و اجر کبیر, ان کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اجر کبیر, بہت بڑا اجر ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب سے کسی نے پوچھا یہ بہت بڑا اجر جو ان کے لیے یہ کیا ہے, فرمایا لہم مغفرہ. فرمایا وہ خواب گناہ میں پڑے ہوئے تھے لیکن ڈرتے تو مجھ سے تھے نا, تو فرمایا وہ ڈر اتنا پیارا ہے کہ اس کے سب کے سارے گناہ معاف. بولے سبحان اللہ, لہم مغفرہ, سارے گناہ معاف. کیونکہ ہماری محبت جس کے دل میں ہو وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ جس کے دل میں ہماری محبت ہے, زندگی کے نشب و فراز میں اس کے قدم ڈگمگا گئے لیکن محبت تو ہماری اس کے دل میں تھی. فرمایا لہم مغفرہ, کہو کہ جس نے بن دیکھے رب سے محبت کر لی ہے اور بن دیکھے رب سے ڈر گیا ہے, کہہ دو اس کو کہ ہم نے اسے بخش لیا ہے. اور فرمایا وہ اجر کبیر, اور اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے. قاضی صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت وہ اجر جو رکھا ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا تیرا دل لالچ تو بڑی کرتا ہے, میٹھی میٹھی اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے. کہا کہ تیرا دل جتنا خوب سوچے نا یہ اس سے بھی بڑا ہے. بس یوں سمجھ لے کہ یہ اجر کبیر کیا ہے کہ تیرا دل کس چیز کو سوچے. آج ایک بندے کے پاس لاکھ روپیہ تو وہ کہتا کروڑ تو آنے چاہیے, دل کہتا کروڑ تو آنے چاہیے, اور جس کے پاس کروڑ ہے وہ کہتا ارب تو آنے چاہیے, جس کے پاس ارب ہے تو دل کہتا ہے خراب آنے چاہیے. قاضی صاحب کہتے تیرا دل جتنا سوچے اس سے بڑا اجر کبیر ہے, اس سے بڑا اجر کبیر ہے. فرما ہمارے وہ لوگ, ہمارے وہ بندے جو بن دیکھے ہم سے پیار کرتے ہیں, سبحان اللہ, جو بن دیکھے ہم سے ڈرتے ہیں. فرما ان کے گناہ بھی معاف اور ان کے لیے اجر کبیر ہے, ان کے گناہ بھی معاف اور ان کے لیے اجر کبیر ہے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایک بڑی پیاری بات ایک دوسری جگہ پر ملتی ہے, جو سورہ معارج کے اندر اللہ رب العزت اشاء فرماتا ہے کہ ان عذاب ربہم غیر مامون, کہ لوگوں رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس کو بھلا دیا جائے, رب کا عذاب ایسا نہیں جس کو بھلا دیا جائے. یہ عذاب جب ہوگا جب رب ناراض ہوگا. تو اب اس میں اہل اللہ کی وہ شان اور عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رب سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ناراضگی کی فکر میں لگے ہوتے ہیں, اور جسے اس کی ناراضگی کی فکر رہتی ہے ان کا درجہ سب سے اوپر ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محبت رب سے کرتے ہیں لیکن ان کے لیے خشیت اور عذاب بھی رہتا ہے, ان کو بھی وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے. اب جتنی بلندی پر محبت کا شاہین اڑے گا اتنا ہی زیادہ محبوب کی خوشی اور محبوب کے غضب سے وہ لرز رہا ہوگا. تو قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے کہ ان عذاب ربہم غیر مامون, لوگوں سن لو, تمہارے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے کوئی شخص بے خوف ہو جائے، بے عذاب ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے. اور علماء نے اس بات کی تصدیق کی، صحابہ کی ساری باتیں ثابت ہے کہ آج ہم نیکی کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. نہیں، بلندی کا مقام یہ ہے، قبولیت کا مقام یہ ہے کہ نیک عمل جتنا زیادہ کرو اتنا زیادہ رب سے ڈرو. یہ ہے اصل بزرگی، نیک عمل جتنا کرو اتنا زیادہ رب سے ڈرو. اور یہی چیز ہمیں صحابہ کرام علیہ مردوان میں نظر آتی ہے. یہی درود پاک پڑھ لیجیے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے صحابہ، یہ صلاح اعمال سے متعلق ہے. یہ ساری باتیں جاننا اشد ضروری ہے، کہیں ہمیں شیطان اتنا پھلا نہ دے کہ تو نے تو آج تہجد پڑھ لی اب تو بخشا گیا، آج تو نے پانچ ٹائم کی نمازیں پڑھ لی اب تو بخشا گیا. بشارت ہے لیکن قطعی نہیں ہے کہ تو بخشا گیا. اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے بخش دے، لیکن صالحین اور متقی اور پرہیزگار وہ شخصیات ہوتی ہے کہ جو جتنی زیادہ نیکیاں کرتی ہے اتنا زیادہ وہ خدا کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں، خدا کے خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا اللہ نے، اب دیکھیں حضرت عمر جیسی نماز کس کے پاس ہوگی، تقویٰ کس کے پاس ہوگا، لیکن رب کریم کے خوف سے لرزنا کیسا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھا کر فرما لگے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں کوئی بھولی ہوئی چیز ہوتا، کیونکہ میں انسان بن گیا اب تو مجھے ہر اس شے کا جواب دینا پڑے گا جو میں دنیا میں کر رہا ہوں. کہ یہ تنکا تو مجھ سے اچھا ہے کہ جس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، جس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. آپ کی بزرگی، آپ کی قدر و قیمت کو بیان کریں تو برسہ برس گزر جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ اللہ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، لیکن اصل بزرگی ہے یہی کہ جو خدا سے جتنا ڈرے گا اتنا ہی نیک ہوتا چلا جائے گا. جس کی نیکیاں جتنی ہوگی وہ خدا سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا مشہور قول حدیث پاک کی کتابوں کے اندر آتا ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، مسند امام احمد کے اندر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں دھولی بسری ہوتی، مجھے میں میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا، یعنی خدا کے خوف سے لرستے ہوئے، عذاب سے لرستے ہوئے. کیونکہ انہوں نے آیت پڑھ رکھی ہے، اس پر غور کیا ہے کہ ان عذاب ربہم غیر معمول، کہ محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ رب کا عذاب ایسا نہیں، رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے بندہ بے خوف ہو جائے اور اس سے غافل ہو جائے. تو یہ صحابہ خدا کے خوف سے اس قدر لرز رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں یہ پرندہ ہوتا جو ہوا میں اڑ رہا ہے، کاش میں اس پرندے کا پر ہوتا، میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. کہا میں انسان بن گیا، شرف کی بات تو ہے لیکن عذاب سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو میں نے زندگی گزاری ہے اس کا میں کیا جواب دوں گا. اپنے رب کے حضور جو باز پرس ہوگی اس کے بارے میں میں کیا کروں گا. تو یہ وہ سورہ ملک کے اندر کی وہ مضامین ہے کہ جس میں انسان کی صلاح اور اعمال کو بیان کیے گئے. رب کریم آگے ارشاد فرماتا ہے وَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِ جَرُّوا بِهِ، کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہ علیم بذات الصدور، تمہارا رب وہ ہے کہ وہ خوب جاننے والا، اور جو سینوں کے اندر پوشیدہ چیز ہے تمہارا رب اس کو بھی جانتا ہے. فرما الا یعلم من خلق، محبوب کیا وہ نہیں جانتا کہ بندوں کے احوال جس نے انہیں پیدا کیا ہے. وہ اللطیف الخبیر، کہ بے شک وہ لطیف اور خبیر ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وہ الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبھا وکلوا من رزقہ، وہی تو ہے جس نے نرم کر دیا تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، بس اطمینان سے چلو اس کے راستے پر اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق کو، وہ الیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہیں قبر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ فرمایا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور۔ محبوب ان سے کہو کیا تم بے خوف ہو گئے، تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے؟ اس ذات سے تم بے خوف ہو گئے کہ جو آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے؟ یہاں پر علماء نے کہا اس سے فرشتے مراد ہیں، اس سے تقدیر مراد ہے، لیکن علماء کی ایک ذات نے کہا کہ اس سے رب خود مراد ہے۔ اب رب آسمانوں میں کیسا ہے؟ تو ایسا نہیں جیسا مضروب ظرف کے اندر ہوتا ہے، جس طرح جناب رہنے والا مکان کے اندر ہوتا ہے، اور رب اپنے شایان شان بلندی کی طرف ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب رب کی قدرت خیال آتا ہے تو انسان کی نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، ہاتھ دراز ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ وہ بلند ذات ہے، وہ بلندی والی ذات ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ آیا، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضور مجھ پر ایک چیز واجب ہو چکی ہے، اس میں مجھے مومنہ لونڈی آزاد کرنی ہے۔ حضور یہ میں لے کر آیا ہوں، یہ حبشن ہے، یہ مومنہ ہے، یہ مشرکہ ہے، آپ پوچھ لیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے اس سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا ہوا فی السما، وہ آسمانوں میں ہے۔ سرکار نے فرمایا انتی مومنہ، کہ یہ مومنہ ہے، یہ مؤمنۃن، یہ مومنہ ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ اس نے یہ کہا کہ خدا آسمانوں پر ہے، یہ نہیں کہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، خدا اپنے شایان شان جلوگر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی تمثیل نہیں۔ لیکن ہاں، جو اس لانڈی نے یہ کہا کہ ہوا فی السماء، حضور نے اس کو مومنہ اس لیے کہا کہ اس وقت سارے بت اور جھوٹے خدا زمین پر رکھے گئے تھے، اس نے اپنے مومنہ کی نسبت کسی بت کی طرف نہیں کی، بلکہ کہا کہ خدا کہاں ہے۔ جب حضور نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا ہوا فی السماء، خدا آسمانوں پر ہے۔ تو رب کریم کہتا ہے کہ تم ڈرتے نہیں اس سے کہ جو آسمان آسمانوں پر رب ہے، وہ آسمانوں سے تم پر تھرا تھر بارش کر دے پتھروں کی، اور تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ فرمایا اب امین تم من فی السماء ایرسل علیکم حاصبا۔ محبوب کیا ان سے کہو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی ہوا؟ تم اس سے بے خوف ہو گئے؟ فستعلمون کیف نذیر، تب تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈر سنانا کیسا تھا۔ یعنی رب کریم کہتا ہے کہ میرے محبوب نے تمہیں ساری باتیں بتا دی، لیکن قیامت کے دن جب تمہیں لا کر ہمارے حضور کھڑا کر دیا جائے گا، تمہارے لیے کوئی شے راہ فرار نہ ہوگی، اور ہر وہ بات جو ہمارے نبی نے تمہیں سمجھائی ہے وہ تمہارے سامنے روشن اور گویا کہ آیا ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ محبوب آپ سے پہلے بھی بے شمار انبیاء بھیجے گئے اور انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے اور اس کی سخت نافرمانیاں کی ہے، اور محبوب یہ وہ لوگ ہیں، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا، خود دیکھ لو کہ ان پر میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ ایک مشرکین مکہ، یہاں پر یہ بات غور سے سن لیجئے، وقت اختصار ہے جس پر میں یہ آیت کا ترجمہ حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر صرف آپ کا ذہن نہ یہ کرے اور نہ یہ فکر کرے کہ جناب یہ تو کافروں سے متعلق بات ہو رہی ہے، ہمارا اس سے کیا ہے؟ جس نے یہ سوچا وہ دھوکے میں رہا، وہ دھوکے میں رہا۔ اس لیے کہ اگر یہ تمہارے مقصد کی بات نہیں تو خدا نے تم سے کام کر کے کیا کوئی فضول کلام کیا ہے؟ معاذ اللہ، اگر یہ کلام تمہارے لیے اترا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں تم دین پر تو آ چکے ہو، اے مومنوں تم دین تو قبول کر چکے ہو، اب دیکھو تم سے پہلے بھی قوموں نے جب ہماری تعلیم کے خلاف کیا تو ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ ہدایت تمہارے سامنے اس لیے کی جاتی ہے تاکہ تم اس سے عبرت لو، تاکہ تم اس سے نصیحت لو۔ آگے چل کر آگے کے تقریباً مضامین کے اندر رب کریم نے فرمایا کہ محبوب یہ آپ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ان سے کہہ دو کہ قل انما العلم عند اللہ، ان سے کہہ دو کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو محض تمہیں واضح طور پر ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی قیامت کے علم سے نوازا لیکن بتانے سے منع کیا. حضور سے پوچھا گیا حضور قیامت کب آئے گی, تاریخ کیا ہوگی؟ فرمایا 10 محرم. کہا حضور دن کیا ہوگا؟ فرمایا جمعہ. کہا حضور ٹائم کیا ہوگا؟ بعد نماز عصر. حضور نے سن نہیں بتایا, حضور نے سن نہیں بتایا. اب جو یہ کہے کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں, تو میں نے کہا جمعے کا نام کیسے لے لیا؟ اگر یہ کہو کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں تو حضور نے 10 محرم کا ذکر کیسے کر دیا؟ اگر یہ کہو کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں تو بعد نماز عصر کی بات کیوں کر دی؟ کا سن کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا مولانا صاحب اگر سن بتا دیا جاتا تو سارا معاملہ ہی صاف ہو جاتا. اگر کسی کو پتا ہوتا کہ 2009 میں قیامت آئے گی تو 2008 والے تو ابھی مر جاتے ڈر سے, اور جو 1972-63 یا اس سے پہلے جو گزرے وہ کہتے بھائی ابھی بڑا ٹائم ہے, ابھی بڑا ٹائم ہے. تو قیامت کی سن کو پوشیدہ رکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ محبوب سارے نظام کائنات میں جس شے سے حرارت ہے وہ قیامت ہے, جس شے سے خوف ہے وہ قیامت ہے, جس کی وجہ سے صفوں میں اتحاد ہے وہ عقیدہ قیامت ہے, جس کی وجہ سے روحانیت باقی ہے وہ عقیدہ قیامت ہے. تو محبوب سب بتا دینا, سن نہ بتانا. اس لیے حضور نے اور قیامت کب آئے گی اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو یہ پوچھنا ہے کہ اللہ کون ہے, نبی کون ہے, دین کون ہے, عذاب کیا ہے, شراب کیا ہے. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے پاس ہے, اور میں تو تمہیں صرف گویا کہ ڈرانے کے لیے آیا ہوں. اور آخر میں ارشاد ہوا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ان سے کہو قل ھو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا, فرمائیے کہ وہ میرا خالق بڑا ہی مہربان ہے, ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے. فستعلمون من ہوا فی غلال مبین, پس ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم بڑی کھلی گمراہی میں ہو. ایک موت کا جھٹکا چاہیے, ایک ایکسیڈنٹ, ایک حادثے کا جھٹکا چاہیے, تمہیں پتا چل جائے گا ساری جوانی کا خمار, سارے مال کا خمار, ساری گویا کہ تندرستی کا خمار سب ڈھیر ہو کر رہ جائے گا, اور تمہیں سب پتا چل جائے گا کہ قرآن جو کہہ رہا تھا وہی ٹھیک تھا, رب جو کہہ رہا تھا وہی ٹھیک تھا. اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں سورہ ملک کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کے کئی مضامین بچ گئے ہیں جو میں نے جلدی سے گزار دیے, انشاءاللہ سورہ قلم کی تفسیر میں اس کو لاؤں گا. اور وہ بھی اہل دل سے متعلق باتیں ہیں جو اپنی روحانیت کو بڑھانے والی باتیں, کہ نمازیں کیسی پڑھنی چاہیے, خشوع خضوع کس کو کہتے, صرف گردنیں جھکا کر کھڑے ہو جانا یہ خشوع ہے یا دل کو بھی کوئی جھکائے, قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ خشوع کس کو کہتے, آج بھی صرف سر کو جھکانے کا نام ہے یا دل کو جھکانے کا بھی نام ہے, اور دل بندے کا کب جھکتا ہے یہ قرآن نے سکھایا ہے. کاش ہم قرآن کو پڑھ کر اس کی نصیحتیں حاصل کریں, کاش ہم قرآن کے مضامین کو دیکھ کر اس سے نصیحت اور عبرت لیں. اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز کے اندر سورہ ملک کو ختم کیا جا رہا ہے, اور نصیحت نصیحت نصیحت. آپ نے جتنی بھی باتیں سنی سب میں نصیحت, اے کافرو تم یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا, یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا, تاکہ اتمام میں حجت ہو جائے. خدا کی بارگاہ میں کوئی مشرک یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ مجھے تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. رب کریم کا کلام اس وقت کھڑے ہو کر گواہی دے گا, اور اللہ کے نبی گواہی دیں گے مولا یہ کذاب ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, تو نے تو انہیں گندے قطرے کی مثال دے کر بھی بتایا, تو نے تو انہیں مچھر کے پر کی مثال دے کر بھی بتایا, تو نے تو انہیں آسمان کی وسعت بتا کر بھی سمجھایا, لیکن یہ ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے سمجھا نہیں. آنکھیں تھیں لیکن حق کو نہیں دیکھ رہے تھے, کان تھے لیکن حق کو نہیں سن رہے تھے, زبان تھی لیکن حق کو نہیں بول رہے تھے. فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی لیکن انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. تو یہ اتمام حجت کے لیے رب کریم نے بیان کیا. اب آخری آیت جو 30ویں آیت ہے, اس میں کتنے خوبصورت انداز کے اندر اللہ رب العزت اس تمام مضامین کو جمع کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے یہاں پر, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. عرب کے لوگ صحرا کے رہنے والے ہیں, دشت کے رہنے والے ہیں, خشکی کے رہنے والے ہیں. اللہ فرماتا محبوب چلو بات ختم کرتے ہیں ان پر نصیحت کے لیے. فرمایا آپ پوچھئے کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے, ان سے پوچھو یہ صحرا نشین ہے ان سے پوچھو یہ جناب کنوں سے پانی نکالنے والے ہیں ان سے پوچھو کہ اگر یہ پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ تمہارا ڈول پانی تک نہ پہنچ سکے فرما قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا اگر یہ پانی انتہائی گہرائی میں چلا جائے تو تم بھی مر گئے تمہاری مویشی بھی مر گئی تمہارے بت دھرے کے دھرے رہے اور تمہاری زندگی کا سارا کام ہو گیا آغاز زندگی آپ کی بتوں کے چکر میں ہوئی اختتام پانی ڈھونڈنے میں ہو گیا سب ختم ہو گیا تو تم نہ پدی تھے نہ پدی کے شوربے کس چیز پر تم اکڑ رہے تھے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی جو تم کنویں سے نکالتے ہو اگر اس کو زمین میں ہم دبا دیں اور ڈال دیں زمین کے اندر فرمایا کل آرائی تم ان رہا کتنا خوبصورت کلام ہے دیکھیں روح کو جا کر کتنا خوشبودار بناتا ہے یہ کلام یہ بندے کی روحانیت کے اندر کیسی خوشبو سے اس کے مشام کو معطر کرتا ہے اور کیسی فکری بات کرتا ہے طبیعت والی بات کرتا ہے عقلی بات کرتا ہے ضمیر کی بات کرتا ہے محبوب ان سے کہو قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا آپ پوچھیے اگر کسی صبح تمہارا پانی زمین کے تہ میں اتر جائے فمن یاتیکم بماء معین تو تمہیں میٹھا اور صاف اور یہ ٹھنڈا پانی کون لا کر دے گا ان سے پوچھو یہ ٹھنڈا پانی تمہیں کون لا کر دے گا یعنی آخر میں بھی رب نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور واضح کر دیا کہ محبوب یہ بات بھی ان کے سامنے کر دو کچھ نہ سمجھ سکو ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہم نے تمہیں زبان دی تمہیں کان دیے لیکن تم اتنے بدبخت ہو گئے کہ آنکھ تمہاری تھی لیکن حق کو نہ دیکھ سکتی ڈھیٹ اس قدر بن گئے ضمیر کا گلا تم نے دبوچا اگر فطرت کی آواز سے دیکھتے تو تمہیں حق نظر آتا فطرت کی آواز سے سنتے تمہیں حق نظر آتا فطرت کی آواز سے بولتے حق مل جاتا لیکن تم نے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا اب ضمیر خاموش تھا صرف آنکھیں دیکھ رہی اور جس کا ضمیر سو جائے آنکھیں دیکھے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور جو ضمیر کی آواز سے دیکھے اس کے سامنے مستقیم واضح ہو جاتا صراط مستقیم واضح ہو جاتا ہے فرما محبوب جاؤ ان سے یہ آخر ضمیر کی آواز بھی دے دو کہ صبح صبح اپنی مویشیوں کو بڑھانے کے لیے اور اپنے مویشیوں کو برکت دینے کے لیے اپنے مویشیوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خود بڑائیاں مارنے کے لیے جو تم پانی جمع کرتے ہو اگر وہ پانی ہم زمین کے اندر بالکل غورا بالکل تہ میں لے جائیں جہاں نہ تمہاری رسی پہنچتی ہو اور نہ تمہارا پانی کا ڈول پہنچتا ہو فمن یاتیکم بماء معین تو محبوب ان سے پوچھو تمہیں یہ میٹھا صاف شفاف پانی کون لا کر دے گا اس وقت تمہارا دل بھی یہی کہے گا کہ کوئی ذات تو ہے جو لا کر دے تو بدبخت ضمیر کی آواز سن لینا تیرا ضمیر یہ کہے گا اس وقت کہ کوئی ایک ذات تو ہے کہ جو یہ پانی کو لا سکتی ہے یہ انسان مسلمان ہو یا کافر فطرت کے اندر خدا نے اپنی محبت کو ڈالا ہے اپنا پتا فطرت میں ڈالا ہے اپنا پتا اپنی محبت فطرت میں ڈالی ہے اور وہ فطرت کھڑے ہو کر انسان کو پتا دیتی ہے فرمایا محبوب اگر یہ پانی زمین کی تہ میں چلا جائے ان سے پوچھو کون لائے گا تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا ان کو کہو کہ اپنے گربانوں میں منہ ڈال کر دل سے پوچھو کون لائے گا تو دل کہے گا پتا نہیں کون لائے گا لیکن میں کسی بزرگ برتر ذات کے حضور جھک ضرور رہا ہوں میں کسی بزرگ برتر ذات کی طرف جھک تو رہا ہوں فرما محبوب ان سے کہو کہ وہی تمہارا رب ہے یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو راسخ فرما اے اللہ ہمارے سخت دلوں کے اندر میں نے فرق کیا اس پر غور کرنا کبھی تم ایک ہوتا ہے نرا خوف ایک ہوتا ہے نرا خوف ایک ہوتا ہے محبت میں محبوب کی فکر والا خوف نرا خوف جب ہے دھاندلی ہے زبردستی ہے لیکن محبت کا خوف وہ بستر پر پھر مزہ نہیں دیتا وہ تقدیر کہنے میں مزہ دیتا ہے وہ سردی کی راتوں میں گرم کمبل اور لحاف میں مزہ نہیں دیتا ٹھنڈے پانی سے وضو میں مزہ دیتا ہے یا اللہ ہمارے دلوں کی زمین کو نرم فرما تیری محبت سے تیری محبت کی فکر سے ہمارے دلوں کو نرم فرما سورہ ملک کی ہم نے جو برکات کو سماعت کی یا اللہ کما حق کہو تیرے کلام کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا کما حق کہو تیرے کلام کی تفسیر کوئی نہیں کر سکتا جو بزرگوں سے سنا جو جمع کیا جتنا مبلغ علم تھا تھوڑا بہت اپنی نااہلی کو تصور کرتے ہوئے، اپنی علمی کمیابی کو تصور کرتے ہوئے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، میرے پاس کوئی علم نہیں، وہ جو بولا وہ تو نہیں سکھایا تھا، وہ تیرے ہی جانب سے علم تھا مولا، اس کی برکت سے ہمارے دلوں میں عقیدہ توحید کو راسخ فرما، تیری ذات کے تصور کا یقین ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمارے دلوں میں یہ ڈال دے کہ ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہم بیکار اور عبث پیدا نہ ہوئے، ہمیں کسی کے حضور کھڑے ہو کر جواب دہی کرنی ہے، یا اللہ ہمیں احساس کی معراج عطا فرما، ہمیں کردار کی معراج عطا فرما، تیری خشیت اگر مجمع میں ہے تو خلوت میں بھی ہو، تیری خشیت اگر اجتماعیت میں ہے تو انفرادیت میں بھی ہو، تیری خشیت اگر ہماری دنیاوی تقاضوں میں ہے تو روحانی معاملات میں بھی ہو، اے اللہ اگر یہ چیزیں دکھاوے کی ہے تو کفر کو ایمان بنانے پر قادر ہے، تو بنجر کو لالہ زار بنانے پر قادر ہے، تو نفاق کو اخلاص بنانے پر قادر ہے، یہ ہمارے دکھاوے کو اخلاص تو بنا سکتا ہے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو تو قبولیت بخش سکتا ہے، یا اللہ اس مجمع کی کثرت کی برکت سے جہاں پر تیرے بے شمار نیک بندے محض تیرے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کے قدوم مرہون کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت فرما دے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔